بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فاؤنڈیشن حجاج اکرام کی سہولت و معلومات کے لیے ارکان حج کی تمام تفصیلات پر مبنی دو وی سی ڈیز مناسک حج کے نام سے پیش کرتے ہیں تاکہ مومنین سفر حج پر جانے سے پہلے تمام مرحلوں کو دیکھ کر آگاہ ہو جائیں. ان سی ڈیز میں تمام احکام شرعی بیان کر دیے گئے ہیں جو کہ واجبات حج ہیں تاکہ حجاج کرام ان احکام کی عملی شکل کو دیکھ لیں. تفصیلی مسائل حج اور مستحبات کے لیے اپنے مرجع تقلید کے رسالے اور علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں. ایک عام نقطہ یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والے حجاج کرام کے لیے میقات مسجد جوفہ ہے جہاں حج کے کاروان لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں اور پاکستانی حجاج وہیں سے محرم ہوتے ہیں پھر مکہ معظمہ جا کر عمرہ مفردہ بجا لاتے ہیں. جبکہ ان سیڈیز میں حجاج کرام پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں پھر مسجد شجرہ سے محرم ہو کر مکہ معظمہ جاتے ہیں اور عمرہ تمتو ادا کرتے ہیں. لہذا توجہ رہے کہ راستے کے فرق کے نتیجے میں عمرے کا نام تبدیل ہوا ہے اور میقات احکام عمرہ ایک ہی ہے. امید ہے کہ حج و زیارات قبول اور مقبول ہوں گے اور دعاؤں میں دوسرے مومنین اور قرآن فاؤنڈیشن کو بھی یاد رکھیں گے.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج.
ہم آپ محترم حضرات مخصوصاً بیت اللہ کے حجاج محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ چند حصوں میں اذن الہی سے احکام و مناسک کے حج کو آپ کے لیے بیان کر سکیں. مکہ اور مدینہ کی زیارت ہر مسلمان کی آرزو ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمین بیت اللہ کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں عمرہ اور حج کے اعمال انجام دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء الہی کی قبور کی زیارت کرتے ہیں اور مکہ اور مدینہ کی مشہور مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں. عام طور پر سفر سے پہلے حجاج کرام کے لیے جو سوال پیش آتا ہے وہ اس سفر کی تیاری سے متعلق ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ اس سفر کی تیاری کیا ہے, سفر سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس گفتگو میں ہم اللہ کی رضا سے سفر کی تیاری کے متعلق چند نکات عرض کریں گے. سب سے پہلے استطاعت پیدا ہو جانے کے شرعی مسئلے کو بیان کریں گے, یعنی اس سفر پر جانے کی توانائی رکھنا. جو لوگ مستطیع ہیں ان پر حج واجب ہے. اب یہ استطاب تین شرائط کے موجود ہونے سے پیدا ہوتی ہے، صحت بدن، مالی استطاعت، راستے کا کھلا ہونا۔ اگرچہ بعض نے ایک چوتھی شرط کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ ہے وقت کا کافی ہونا۔ وہ شخص جس کی صحت ٹھیک نہیں، فرض کیجئے کوئی شخص ایک ایسے وقت میں مالی طور پر مستطیع ہوتا ہے جبکہ وہ بیمار ہے، پس حج اس پر واجب نہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی شخص کی صحت ٹھیک ہو لیکن مالی طور پر حج کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی سفر کا خرچ برداشت نہ کر سکتا ہو، اس شخص پر بھی حج واجب نہیں۔ اس سلسلے میں مجتہدین فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر اور مکہ اور مدینہ کے قیام کا خرچ رکھتا ہو، جو چیزیں عرفاً لوازم میں زندگی شمار ہوتی ہیں وہ بھی رکھتا ہو، اپنی عدم موجودگی میں اہل و عیال کی گزر اور اوقات کے وسائل بھی رکھتا ہو، اور حج سے واپسی پر اس کے کمانے کا وسیلہ یعنی نوکری یا تجارت وغیرہ بھی برقرار رہے جس سے وہ واپس آ کر گزر اوقات کر سکے، تو ایسا شخص مستطیع ہے۔ راستے کا کھلا ہونا، فرض کیجئے ایک شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے، مالی طور پر صاحب استطاعت ہے، لیکن اس پر راستہ بند ہے، مثلاً اسے راستہ نہیں دیا جاتا یا سفر حج میں اس کے لیے جان کا خطرہ ہے، تو ایسا شخص بھی مستطیع نہیں اور اس پر حج واجب نہیں۔ اسی طرح وقت کا کافی ہونا، مثلاً کوئی شخص ایسے وقت میں مالی استطاعت پیدا کرتا ہے، مثلاً اسے کوئی عرص ملتا ہے یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی مال مل جاتا ہے جبکہ وقت باقی نہیں بچا، مثلاً حج کے قافلوں میں اپنا نام لکھوائے، تو اس شخص پر بھی اس سال حج واجب نہیں۔ ہاں اگر اگلے سال یا آئندہ سالوں میں یہ استطاعت باقی رہی تو حج اس پر واجب ہو جائے گا۔ وہ افراد جو عازم سفر حج ہیں، ان کے ذہن میں معمولاً یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس سفر کی تیاری کیا ہونی چاہیے، سفر سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے۔ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس سفر کی بنیادی شرائط میں سے ایک اس کے اعمال و مناسک، اس کے مختلف مقامات اور ان اعمال کے اسرار و رموز کی معرفت اور شناخت ہے۔ اگرچہ حج کے معرفتی اور شناختی مسائل کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم رضاء پروردگار سے یہاں ان میں بعض کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ واجبات و محرمات، احکام و مناسک حج کہ ہماری گزارش آپ سے یہی ہے کہ ان مسائل پر پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، میقات، عرفات اور مشعر الحرام اور منا وغیرہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ان احکام و مسائل کو بیان کر سکیں، لیکن دوسرے پہلوؤں پر بھی ہماری نظر ہو تو بہتر ہے، یعنی اعمال و مناسک حج کے اسرار و رموز کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، اور حقیقتاً اعمال حج بیت اللہ کے
اسرار و رموز بہت زیادہ ہیں جن کا درک کر لینا یقیناً انسان کے لیے بہت مفید و معاون ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے وہ مکہ اور مدینہ کے مقامات مقدسہ اور ان کی تاریخ سے آشنائی ہے جو ان دو شہروں میں موجود ہیں، کیونکہ آپ ان میں سے بہت سو کی زیارت سے شرف یاب ہوں گے۔ ان تینوں میدانوں میں معلومات کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کیسٹس وغیرہ بھی دستیاب ہیں۔ جو لوگ اہل مطالعہ ہیں وہ کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس فرصت کم ہے یا اہل مطالعہ نہیں ہیں وہ کیسٹ وغیرہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ سفر سے پہلے مطالعہ اور معلومات اکٹھی کرنے کے سوا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پر توجہ رکھیں تو بہت بہتر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز خلوص نیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ عبادات میں سے ہیں جس کی بنیادی شرط خلوص نیت ہے۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے حج کو خدا کے لیے انجام دیا اس کی جزا بھی خدا کے ذمہ ہے، لیکن جس نے حج کو لوگوں کے لیے کیا، خود نمائی کے لیے، لوگوں میں نیک نامی کے لیے، تو اس کے لیے خدا کے ذمہ کچھ نہیں، وہ اپنا اجر بھی لوگوں ہی سے طلب کرے۔ بس بنیادی شرط اخلاص ہے۔ دوسری چیز مال حلال ہے۔ روایت میں آیا ہے، اگرچہ کوئی شخص سفر حج پر جانا چاہے اور اس کے مال میں حرام کی کوئی چھوٹی سی علامت بھی ہو تو اس کا حج قبول نہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو کوئی پاک مال اور نیت صادق کے ساتھ حج بجا لائے، میں اسے انبیاء اور شہداء و صالحین کا مقام ادا کروں گا۔ یہ اعمال بے حد اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں انہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں۔ اگلا نقطہ، رشتہ داروں اور ملنے والوں سے ودا اور ان سے غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ علی ابن یختین، جو کہ امام کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں آپ کی رضامندی سے ہارون رشید کے دربار سے وابستہ تھے، انہوں نے حج کا قصد کیا اور عازم سفر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ مدینہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے حاضری کی اجازت نہ دی۔ جب انہوں نے وجہ معلوم کروائی تو فرمایا کہ کیونکہ تو نے ہمارے ایک چاہنے والے کو اپنے کام کی جگہ پر آنے نہیں دیا اور اسے دکھ پہنچایا ہے، لہذا ہم بھی تجھے اپنے پاس نہ آنے دیں گے اور تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس کوفہ آئے اور اس شخص سے عذر خواہی کر کے اسے راضی کیا، اور پھر وہاں سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور اس طرح وصیت کرنا کہ اگر کوئی مال ہے تو اس کے بارے میں یا دوسرے امور کے بارے میں وصیت کر دیں۔ عام طور پر جب وصیت کا نام آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ مرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے، اور یہ سفر حج ایک اچھا بہانہ ہے ہماری وصیتوں کے لیے، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو یا ان کے علاوہ۔ نماز کا صحیح ہونا ان اعمال کے لیے ضروری ہے۔ حج کے دوران میں تین نمازیں ایسی پڑھنی ہیں جو حج کا رکن ہیں، نماز طواف عمرہ، نماز طواف حج، نماز طواف نساء۔ اگرچہ انسان کی نماز ہر حال میں درست ہونی چاہیے، لیکن یہ سفر ایک اچھا بہانہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی نماز کے صحیح ہونے میں شک ہے تو کسی عالم یا قافلے کے مولانا کے سامنے سنا دیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو تصحیح کر لیں۔ سفر کی ابتدا میں صدقہ دیں اور سفر کی دعا پڑھیں، اور اپنے لیے اچھے ہم سفروں کا انتخاب کریں۔ جب آپ اس سفر کے لیے آمادہ ہوں گے تو کچھ لوگ پہلے مدینہ جائیں گے اور پھر وہاں سے مکہ آئیں گے، اور جنہیں پہلے مکہ جانا ہو وہ جدہ سے جوفہ پہنچیں گے اور وہاں سے محرم ہوں گے اور اعمال حج کو شروع کر دیں گے۔
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك۔
آپ حجاج کرام جب سفر پر آتے ہیں تو کچھ روز شہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، شہر ہجرت و جہاد، شہر عشق و شہادت میں گزارتے ہیں، اگرچہ اس شہر میں حج و عمرہ سے متعلق کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر آپ تاریخ صدر اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے باوفا اصحاب رضوان اللہ علیہم کی حیات طیبہ کے کچھ پہلوؤں سے آشنا ہوتے ہیں، کیونکہ شہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ الرسول تاریخ کا ایک ایسا نوٹس بورڈ ہے جس کے ہر ہر حصے پر تاریخ صدر اسلام کی بہت واضح اور نمایاں تصاویر نصب ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اسے توجہ سے دیکھیں اور خوب غور و فکر کریں اور اس خوبصورت نوٹس بورڈ سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں اور ان عظیم انسانوں اور اولیاء الہی سے اپنی تمام عمر کے لیے نمونہ عمل حاصل کریں انشاءاللہ۔ مدت کے دوران کہ جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کریں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا درجہ عظمت کے اعتبار سے مسجد الحرام کے بعد ہے، اور روایات کے مطابق جس میں ادا کی گئی ہر نماز کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے، اور اسی طرح دیگر مساجد میں بھی آپ نماز ادا کریں گے، مثلا مسجد قباء میں جو مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، اور وہ پہلی مسجد ہے جس کی اسلام میں بنیاد ڈالی گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی وضو کرے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے ایک عمرہ مفردہ کا ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد ذوالقبلتین بھی جائیں گے، وہ مسجد جس نے قبلے کی تبدیلی کا حکم حالت نماز میں آیا اور مسلمانوں نے آدھی نماز مسجد اقصی اور آدھی مسجد الحرام کی سمت رخ کر کے پڑھی۔ یہاں جا کر بھی آپ نماز ادا کریں گے اور قدس کی آزادی کے لیے دعا کریں گے، اور دیگر مساجد مثلا مسجد مباہلہ، مسجد حمامہ، مسجد خندق، مسجد فتح، مسجد حضرت علی علیہ السلام، مسجد سلمان وغیرہ میں بھی نماز ادا کریں گے، اور دیگر ہر مسجد جس میں ان 2 شہروں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کا جانا ہو۔ اگر نماز واجب نہ پڑھنی ہو تو تب بھی مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیہ اور احترام مسجد ادا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر قضا نمازیں آپ کے ذمے واجب ہوں تو انہیں ان مساجد میں ادا کریں۔ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جب آپ اس سفر پر روانہ ہوں گے تو اپنی قضا نمازیں بجا لائیں گے، اور کیا ہی بہتر ہے کہ یہ قضا نمازیں مسجد الحرام اور مسجد نبی میں ادا کی جائیں۔ اس طرح آپ کے واجبات بھی ادا ہو جائیں گے اور ان مساجد میں نماز کی ادائیگی کا بہت عظیم اور بڑا اجر بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ جتنے دن آپ یہاں ہیں کوشش کیجئے کہ نماز جماعت میں شرکت کریں، جو کہ آپ یقیناً کریں گے، مخصوصاً مسجد الحرام اور مسجد النبی میں۔ اپنے وقت کی تقسیم اس طرح کیجئے، مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی، کہ اوقات نماز میں دوسرے کاموں میں نہ لگیں، بازار نہ جائیں اور دیگر امور میں مشغول نہ رہیں۔ اوقات نماز پر خوب توجہ رکھیے جو عام طور پر معلوم ہو ہی جاتے ہیں، اور ان مقامات سے کچھ پہلے ہی نماز جماعت میں شرکت کے لیے تیاری کر لیجئے۔ نماز جماعت کی کیفیت آپ کو قافلے کے مولانا حضرات بتا دیں گے، اور یوں بھی اس میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ جس مدت میں آپ مدینہ منورہ میں ہیں، ان مساجد میں نماز کے علاوہ بقی کی زیارت سے بھی شرفیاب ہوں گے، من جملہ قبر مطہر نبی مکرم خدا حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بقیع کے دروازوں کو زائرین کے لیے دو مرتبہ کھولا جاتا ہے، وہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے، ایک صبح فجر کے بعد اور دوسرے نماز عصر کے بعد۔ تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے دروازہ کھلتا ہے، حضرات اندر جا کر اولیاء الہی کی قبور کی زیارت کر سکتے ہیں۔ خواتین کا داخلہ ممنوع ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے لیے اصرار نہ کریں۔ وہ دوسرے مواقع پر بقیع کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر زیارت کر سکتی ہیں۔ قبر مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روضہ رسول کی زیارت کے لیے بھی دن میں دو مرتبہ خواتین کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک نماز فجر کے بعد اور دوسرے نماز ظہر کے بعد۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کریں کہ ان دونوں اوقات میں زیارت سے شرفیاب ہو سکیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ان کاموں سے اجتناب کیجیے جو مذہب تشیع کی توہین کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا قبرستان بقیع کی جالیوں پر ڈوری باندھنا، عریضہ لکھ کر قبور پر ڈالنا، قبروں کی خاک اٹھانا، قبرستان کے کنارے نماز پڑھنا وغیرہ۔ زیارت کی نماز بھی آپ مسجد النبی میں ادا کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کو مسجد میں ادائیگی نماز کا عظیم ثواب بھی مل جائے گا۔ دوبارہ تکرار کر دیں کہ نماز جماعت کے اوقات میں دوسرے امور میں مشغول نہ ہوں، اور جس وقت مسلمانوں کا اجدہام جماعت کے لیے مسجد کی سمت آ رہا ہو تو آپ ہرگز ان کی مخالف سمت میں حرکت نہ کریں اور واپس ہوٹل کی طرف نہ جائیں۔ کہ اصحاب و تابعین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 10,000 سے زائد اس قبرستان بقیع میں دفن ہیں، جس کا فاصلہ مسجد النبی اور حرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ زیادہ نہیں۔ جو ہستیاں اس قبرستان میں مدفون ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: حضرت عباس ابن عبد المطلب، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی، ام البنین، حضرت عباس کی مادر گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں اور ازواج مطہرات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 16 ماہ کے فرزند حضرت ابراہیم اور حلیمہ سعدیہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ، اور عبداللہ ابن جعفر تیار، اور اسی طرح آپ کے باوفا اصحاب میں سے بہت سے، جن میں سعد ابن معاذ، عثمان ابن مسعود، مقداد ابن اسود، بلال حبشی وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر اصحاب جن میں سے کئی قبریں اب مشخص نہیں رہی لیکن تاریخ میں ان کے نام ثبت ہیں۔ جس مدت میں آپ مدینہ منورہ میں مقیم ہیں وہ اگر 10 روز سے زائد ہے تو 4 رکعتی نمازیں یعنی نماز کامل پڑھی، ورنہ 10 روز سے کم قیام کی صورت میں نماز قصر ہوگی۔ اگرچہ بعض مجتہدین کے فتاوی کے مطابق تمام شہر مدینہ میں، جبکہ اکثر مجتہدین کے نزدیک مسجد النبی میں 10 روز سے کم قیام پر بھی 4 رکعتی نماز پوری پڑھی جا سکتی ہے۔ Thank you. مدت میں آپ مدینہ منورہ میں ہیں، تلاوت قرآن کریم کو فراموش نہ کیجیے، فارغ اوقات میں مسجد نبی میں، اپنے ہوٹل میں تلاوت میں مشغول رہیے اور احترام قرآن کریم کو ملحوظ رکھیے۔ یہاں نماز جماعت ہماری نماز سے کچھ مختلف ہے، اگرچہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن جزوی اختلافات ہیں جنہیں قافلے کے مولانا حضرات آپ کے لیے بیان کر دیں۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک۔
مسجد شجرہ سے آپ ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ مسجد ذوالحلیفہ کے مقام پر مدینہ کے جنوب میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ان میقاتوں میں سے ہے جہاں سے مدینہ سے مکہ کی سمت جانے والے حضرات محرم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر میقاتوں کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے معین فرمایا ہے۔ میقات سے مراد ہی وہ مقامات ہیں جو عمرے کے احرام باندھنے کے لیے معین فرمائے گئے ہیں۔ مسجد شجرہ کے علاوہ دیگر میقاتوں میں مسجد جوفہ، یلملم، قرن المنازل اور وادی عتیق شامل ہیں۔ جن حجاج کو پہلے مدینہ آنا ہے وہ چند روز یہاں قیام اور عبادات و زیارات کی انجام دہی کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس سفر کے دوران جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہاں واقع مسجد شجرہ سے عمرے کی انجام دہی کے لیے محرم ہوتے ہیں اور مکہ روانہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ حجاج جنہیں پہلے مکہ جانا ہوتا ہے وہ چند روز مکے میں گزار کر مدینے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ حضرات ابتدا میں جوفہ سے احرام باندھتے ہیں اور پھر اعمال عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچتے ہیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مسجد شجرہ ذوالحلیفہ کے علاقے میں واقع ہے۔ حلیفہ لفظ حلفہ سے نکلا ہے اور حلفہ سے مراد وہ پودا یا بوٹی ہے جو پانی میں اگتی ہے، اور یہ کیونکہ ایک زرخیز علاقہ ہے جو وادی عتیق کے نزدیک واقع ہے، اور وادی عتیق میں سال کی اکثر فصلوں میں کافی پانی موجود رہتا ہے، لہذا اس قسم کے پودے یہاں اگتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ابیار علی ہے، یعنی علی علیہ السلام کے کنویں۔ مورخین کے مطابق بہت سے کنویں جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کھودے وہ یہاں موجود ہیں۔ شجرہ سے مراد درخت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے مکہ کی طرف عازم عمرہ ہوتے ہوئے ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھا، اور بعد میں اس مقام پر جسے حضرت نے احرام باندھنے کے لیے معین فرمایا تھا ایک مسجد تعمیر کی گئی، اور درخت کی مناسبت سے اس کا نام مسجد شجرہ پڑا کہ اب اس مسجد کی نئی سیرے سے تعمیر کی گئی ہے اور اسے وسعت دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، حجاج اکرام جب مدینے سے یہاں پہنچتے ہیں تو وہی مدینے سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں اور یہاں آ کر نیت کرتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، جبکہ پاس یہاں آ کر ہی احرام باندھتے ہیں۔ دونوں طرح عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید اگر مدینے ہی سے احرام باندھ کر نکل جائیں اور یہاں آ کر نیت کر کے لبیک کہیں تو زیادہ آسانی رہے۔